ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमाए इस्लाम की सियासी तहरीक दीन का अहम शोबा है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में तसनीफ़ शेखुल मशाइख इमाम वक्त हज़रत मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद क़ुद्दस सिर्रुहु के खलीफ़े मुजाज पीर तरीक़त हज़रत अक़दस मौलाना मुहिबुल्लाह साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली मसनद अफरोज़ खानकाह सिराजिया सादिया नक्शबंदिया निज़्द कमिश्नरी लोरालाई बलोचिस्तान पाकिस्तान मोबाइल 0333-380-7299 वेबसाइट www.muhibullah.com। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदं व मुसल्लियं व मुसल्लिमा सबब तसनीफ़ क़ायद जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान आलिम बा अमल सही वारिस अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मुहाफिज़ उम्मत मुस्लिमा राहबर शरीयत व तरीक़त व सियासत मुफक्किर इस्लाम क़ायद सियासत दीनी व दुनियवी मुदाफ़िए अदाए दीन कुफ़ार हों या उनके एजेंट गमखार ख़वास व अवाम अलमुअय्यदु बिनस्र मिनल्लाहि व फतहिन करीब मौलाना फजलुर रहमान साहिब अदामल्लाहु फ़ुयूज़हु व बरकातिही व हफ़िज़हु मिन कुल्ली शर्रिन व अदुविन व अय्यदहु बिनस्रिही व वफ़क़हु लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा व अदामल्लाहु तहरीकातिही व मसाईहु लिनुसरतिद्दीन इला यौमिद्दीन तक़ब्बलल्लाहु मिन्हु अक़वालहु व अफ़आलहु व मुजाहदतहु व तहरीकातिही व नुसरतहु लिद्दीन अल-क़य्यिम व दिफ़ाअहु عن اعداء الاسلام والمسلمين। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहिब ने हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुहिबुल्लाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया को हुक्म दिया कि जमीयत उलमाए इस्लाम के मंशूर के बारे में एक किताब मुरतब करें जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम के मंशूर का सबूत कुरान पाक और अहादीस मुबारका से साबित किया जाए ताकि अहले इस्लाम पर यह वाज़ेह हो जाए कि जमीयत उलमाए इस्लाम की तहरीक सिर्फ और सिर्फ सियासी तहरीक नहीं बल्कि ऐसी तहरीक है कि दीन क़य्यिम का अहम शोबा है जिसको अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम चलाते थे और ख़ुसूसन आजकल दीन और दीन के मराकिस की हिफाजत कुफार और कुफार के एजेंटों से इसी सियासी तहरीक पर मौकूफ़ है। लिहाजा ऐसी किताब तालीफ़ करें कि इसमें कुरान पाक और अहादीस मुबारक से वो दलाइल मौजूद हों जिससे वाज़ह तौर पर यह पता चल जाए कि जमीयत उलमाए इस्लाम की सियासी तहरीक दीन का अहम शोबा है। जैसे दीनी मदारिस दीन की मालूमात का शोबा तबलीगी जमात दीन की इशात का शोबा खानकाहों में मुर्शिदीन कामिलीन से अपने आप को मुत्तफ़ी बनाने का शोबा है जिहाद कुफार से दीन के दिफा का शोबा जमीयत उलमाए इस्लाम इंतज़ामी उमूर शरीयत के मुताबिक चलाने का और कुफार के एजेंटों से दीन और ममलिकत की हिफाजत का शोबा है। ये सारे दीन के शोबे हैं, कौन इन शोबों का इनकार कर सकता है? और पहले चार शोबे दीन के शोबे हैं तो पांचवा जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान क्यों दीन का शोबा नहीं है? बल्कि गौर करने से पता चलता है कि दीन के चार शोबे जमीयत उलमाए इस्लाम के साए में चलते हैं। अगर जमीयत उलमाए इस्लाम के शोबे की निगरानी न हो तो कुफार के एजेंटों से न मदारिस की खैर होगी, न तबलीगी जमात की, न खानकाहों की, न दाढ़ियों की, न पगड़ियों की, जैसा कि दीगर इस्लामी ममालिक में नज़र आता है। लिहाजा हज़रत मौलाना मुहिबुल्लाह साहिब मुद्दज़िल्लुहु को मौलाना फजल रहमान साहिब दामत बरकातहुम ने हुक्म किया कि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के दीन के अहम शोबा होने पर किताब लिखी जाए। लिहाजा अल्लाह ताला के फजल करम से और मेरे मुर्शिद हज़रत मौलाना ख्वाजा ख़ान मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह व क़द्दसनल्लाहु ताला बिसिर्रिहिल अक़दस कुनिया शरीफ वाले की बरकत से और क़ायद जमीयत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहिब की तवज्जुहात की तासीरात से हज़रत मौलाना मुहिबुल्लाह साहिब दामा फजलुहुम के कलम से ये किताब वजूद में आ गई जिसका नाम है जमीयत उलमाए इस्लाम सियासी तहरीक दीन का अहम शोबा है कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में। छपवाने से पहले हज़रत मौलाना फजल रहमान साहिब दामत बरकातहुम ने दो मरतबा इसको अव्वल से आखिर तक पढ़ा और छपवाने का फरमाया। अल्लाह ताला इस किताब को अपनी शायान शान कबूलियत नसीब फरमावे और हमारे लिए और हज़रत मुसन्निफ़ अल्लाम दामा फजलुहुम के लिए अपनी रजामंदी का वास्ता बना दे और उम्मत के लिए दीन व आखरत की कामयाबी का वास्ता बना दे। आमीन। हज़रत मौलाना मुहिबुल्लाह साहब दामत बरकातहुम अलिया مسند افروز و مہتمم، مدرسہ و خانقاہ سراجیہ سعدیہ نقشبندیہ، نزد کمشنری لورا لائی بلوچستان پاکستان، 6 رمضان المبارک سن 1444 ہجری بمطابق 28 مارچ سن 2023 عیسوی، موبائل فون 0302-380-7299، 0333-380-7299. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، الحمد للہ الذی ہدانا ووفقنا للایمان والاسلام ومن على المؤمنين ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأورث العلماء من أمته وراثة الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ومورث العلماء، وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا الدين بجميع أنواعه من الدعوة والجهاد والعلوم الظاهرة والباطنة والسلطنة التي أبقى الله الدين وحفظه بهذه الأنواع، رضي الله تعالى عنهم وعمن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان. جمعية علماء اسلام پاکستان کا منشور، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا نظام و قانون قائم کرنا، دین کے 5 شعبے ہیں. جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک دین کے 5 شعبوں میں سے بہت اہم اور قیمتی شعبہ ہے. دین کے باقی 4 شعبے اسی کے زیر سایہ اور نگرانی میں چلتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں اور کامیابی پاتے ہیں. سب کہو سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
دین کے 5 شعبے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دین کے 5 شعبے چلے آ رہے ہیں. انہی شعبوں کے ذریعے سے امت ہر جہت سے کامیاب ہوتی ہے. دین کے وہ 5 شعبے یہ ہیں. شعبہ نمبر 1، علم ظاہری، قرآن پاک زبانی سکھانا، قرآن پاک کے معانی سکھانا اور احادیث مبارکہ سکھانا، اس کا نام علم ظاہری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم ظاہری یعنی قرآن پاک زبانی، قرآن پاک کے معانی اور احادیث مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سکھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ساری کی ساری حکمت ہی حکمت ہیں. شعبہ نمبر 2، تزکیہ نفس، اس کا نام علم باطنی ہے اور یہ عمل والا بنانے کا کورس ہے. یعنی تزکیہ نفس کا مطلب عمل کا کورس کرانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تزکیہ نفس کراتے تھے، جو وہ یزکیہم کے حکم کے تحت تھا. شعبہ نمبر 3، دعوت و تبلیغ چلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے اور دعوت کا حکم فرماتے تھے کہ حاضرین غائبین کو دین کی طرف دعوت دیں. شعبہ نمبر 4، جہاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرتے تھے اور اس کا حکم فرماتے تھے. شعبہ نمبر 5، حکومت سنبھالنا، دین کی حفاظت دینی سیاست سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکومت سنبھالی تھی اور خلفائے راشدین نے حکومت سنبھالی تھی، جو سیاسی امور کا میدان تھا. اندرون ملک اندرونی مخالفین دین اور کفر کے ایجنٹوں سے دین کی حفاظت دینی سیاست یعنی جمعیت علماء اسلام کی تحریک سے ہوتی ہے. اگر دینی سیاست نہ ہو تو مخالفین دین اور باطل و طاغوت کے ایجنٹوں سے نہ مدارس بچ سکتے ہیں، نہ مساجد، نہ خانقاہیں، نہ دینی ادارے، نہ تبلیغی مراکز، نہ داڑھیاں، نہ پگڑیاں. اکثر بیرونی اسلامی ممالک میں یہی حال ہے. پاکستان میں اگر یہ سب کچھ بچا ہوا ہے تو جمعیت علماء اسلام کی سیاست کی وجہ سے بچا ہوا ہے. جمعیت العلماء کا یہ منشور ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس میں جتنے انسان ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق اور اسی کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں، اپنی مخلوق اور بندوں میں اپنا قرآنی قانون چلانا چاہتے ہیں. قرآنی قانون، چونکہ ساری مخلوق کا مالک اور ملک یعنی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے. جمعیت علماء اسلام کی یہی تحریک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی مخلوق اور بندوں میں یہی قرآنی قانون ہوگا. غیر کے قانون اور سربراہی کی اللہ تعالیٰ کے قانون اور سربراہی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ پاکستان کے علاوہ اکثر اسلامی ممالک میں کفار کے اشارے سے، کفار کے ایجنٹوں نے دین کے کاموں پر جو پابندیاں لگائی ہیں، کوئی عالم ان کو دعوت نہیں دے سکتا. اگر کسی عالم ربانی نے حکمرانوں کو دینی بات کی دعوت دے دی تو اس کو بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے کہ اس میں اگر کفار کے اشارے سے، کفار کے ایجنٹ دین کے خلاف کوئی قانون رائج کرنا چاہیں تو جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر سکتی ہے، دلائل اور قانون کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی حفاظت بھی ہو جائے گی اور امن و امان بھی قائم رہے گا اور علماء کرام کی حفاظت بھی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جمعیت علماء اسلام کی تحریک کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے، آمین. جمعیت علماء اسلام پاکستان علماء کی جماعت ہے اور علماء انبیاء علیہ الصلات والسلام کے ورثاء ہیں۔ وارث کے لیے دو شرط ہیں، اول علم ظاہری، دوم تزکیہ نفس، ورنہ وارث نہیں ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی قدس اللہ تعالیٰ بسرہ الاقدس اپنے مکتوبہ شریف میں مکتوب نمبر 298 میں فرماتے ہیں کہ علماء انبیاء علیہ الصلات والسلام کے ورثہ ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء اس کی دلیل ہے۔ ورثاء اس وقت ہیں کہ جب علماء کے پاس علم ظاہری بھی ہو اور تزکیہ نفس بھی حاصل کیا ہو، کیونکہ وارث اس کو کہتے ہیں کہ مورث کے پاس جتنی جائیداد ہو وارث اس کی ہر چیز میں حصہ دار ہو، دکان، زمین، مکان، مارکیٹ، پگڑی، واسکٹ، چپل، غرضے کے ہر چیز میں حصہ دار ہو۔ اگر مورث کے مخصوص مال میں حصہ دار ہو تو اس کا نام ادھار والا ہے، یہ وارث نہیں کہلاتا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خصوصاً ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فنون یا کورس تھے، اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ یعنی علم ظاہری، دوم ویزکیہم یعنی تزکیہ نفس یعنی علم باطنی عمل والا کورس۔ جو علماء ورثۃ الانبیاء قرار دیے گئے ہیں وہی ہیں جنہوں نے دونوں فن حاصل کیے ہوں، کیونکہ وارث اسی کو کہتے ہیں جو مورث کی ہر چیز میں حصہ دار ہو۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث بننا بہت اونچا مقام ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دین کے بارے میں اصل تھے، علماء کرام ان کے وارثین اور نائبین ہیں، مشکلات انہوں نے برداشت کی، مکمل دین وہ لے کر آئے۔ علماء کے لیے صرف چوکیداری کی ضرورت ہے، خصوصاً سیاسی میدان میں جتنی چستی اور بیداری سے چوکیداری کرتے ہیں اتنا ہی دین محفوظ ہوتا ہے۔ جتنے چوکیدار سست ہوں گے تو دین کے چور، ڈاکو اور کفار کے ایجنٹ زیادہ چوری کرتے ہیں، ورنہ یہی مخالفین حسرت کے ساتھ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم بار بار تجربہ کر چکے ہیں۔ نوٹ: مذکورہ بیان سے پتہ چلا کہ دین کے پانچ شعبے ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے خالق و مالک و رازق اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا سکتا ہے، جنت حاصل کرنے کا اور جہنم سے حفاظت پانے اور قبر کو جنت کا باغ بنانے کا یہی ذریعہ ہے۔ نفس امارہ اور شیطان لعین سے بچنے کا اور بندوں کی بندگی سے بچنے کا یہی واسطہ ہے۔ ملک کی حکمرانی کرنا دین کا اہم شعبہ ہے، یہ متقی علماء کی ذمہ داری ہے۔ متقی علماء کرام صحیح طریقے سے حکومت چلانے کے اہل ہیں۔ اول، جاہل آدمی کو کیا پتا ہے کہ یہ حق ہے یا ناحق، جائز ہے یا ناجائز، اپنے آپ کے خیر و شر کا پتہ بھی نہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا بھی پتہ نہیں ہے، تو حکومت کرنے کے اہل بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوم، فاسق و بے دین کو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی پرواہ نہیں ہے تو مخلوق کے حقوق کی کیا پرواہ ہوگی؟ وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں، اپنی ذات کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں تو قوم کی خیر خواہی کیا کریں گے اور ان کو کیا انصاف دلائیں گے؟ سمجھداری کی بات۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ملک کا حکمران بن جاؤں، پھر میں شرعی قانون نافذ کروں گا۔ وہ داڑھی منڈواتا تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی سارے ملک پر شرعی قانون نافذ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، پہلے اپنے 5 فٹ کے جسم پر شرعی قانون نافذ کر لیں، جب یہ آسان کام نہیں کر سکتے تو سارے ملک کی صحیح حکمرانی کیسے کر سکتے ہو؟ نوٹ: جو شخص 5 فٹ کے جسم پر انصاف قائم نہیں کر سکتا وہ شخص سارے ملک پر انصاف کیسے قائم کر سکتا ہے؟ لہذا ملک کی حکمرانی کے لیے یا کسی چھوٹے عہدے اور منصب کے لیے علم اور تقوی والے کی ضرورت ہے۔ حکمرانی کے اہل متقی علماء کرام ہیں، سات قوی دلائل کی روشنی میں۔ دلیل نمبر 1، سیدنا آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، نبی اور متقی عالم تھے، علم کی وجہ سے فرشتوں کے مسجود بنائے گئے اور خلافت و حکمرانی کے حقدار بنے۔ ساری انسانیت میں اور سارے نبیوں میں، سارے حکمرانوں میں اول انسان، اول نبی اور اول حکمران بن کر خلافت کی کرسی پر فائز ہوئے تقوی اور علم کی وجہ سے۔ دلیل نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر الاولین والآخرین، سید المرسلین، خاتم النبیین اور بعد میں آنے والے ساری انسانیت کے نبی بھی ہیں اور وقت کے حکمران بھی تھے، مملکت کے سارے اختیارات آپ کے پاس تھے۔ دلیل نمبر 3، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی تھے اور عالم بھی تھے، 4 قسم کی بادشاہی ان کو ملی ہوئی تھی، اول ساری دنیا کے انسانوں کی، دوم جنات کی، سوم حیوانات کی، چہارم ہوا کی۔ دلیل نمبر 4، سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے ساتھ حکمرانی، حکمت اور علم سے نوازا گیا۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتاہ اللہ الملک والحکمۃ وعلمہ مما یشاء، سورہ بقرہ آیت نمبر 251، ترجمہ: اور دی انہیں اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت اور سکھایا ان کو جو چاہا۔ دلیل نمبر 5، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، منسٹر، وزیر خوراک بھی تھے، قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، ترجمہ مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر، نگہبان ہوں خوب جاننے والا، سورہ یوسف آیت نمبر 55، یعنی مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیں اور اس کی دلیل بھی بتائی کہ میں حفاظت و امانت والا ہوں اور علم والا بھی، یعنی مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیجئے اس لیے کہ میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور علم بھی میرے پاس ہے۔ پتہ چلا کہ حکمرانی کے لیے امانت داری اور علم کی ضرورت ہے، خائن اور جاہل کیا کر سکتا ہے۔ دلیل نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے طالوت رضی اللہ عنہ کو ان کی مملکت کے بارے میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، سورہ بقرہ آیت نمبر 247، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ۔ مخالفین نے پوچھا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، سورہ بقرہ آیت نمبر 247، ترجمہ کیوں کر ہو سکتی ہے اس کی حکومت ہم پر اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس سے، اور اس کو نہیں ملی کشائش مال میں سے، یعنی مملکت کے لیے مالی وسعت ضروری ہے، وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اس کو تم پر اور زیادہ فراخی دی اس کو علم اور جسم میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب فرمایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ علمی وسعت اور جسمانی وسعت ان میں موجود ہے۔ نوٹ، طالوت کو مملکت دیے جانے کی اہلیت میں واضح دلیل علم میں زیادہ ہونا ہے۔ دلیل نمبر 7، انبیاء علیہ الصلات والسلام کے بعد ساری انسانیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل تھے، علم اور تقویٰ میں کیا بلند مقام رکھتے تھے، اسی وجہ سے وہ سب ایمان والوں کے خلیفہ اول یعنی حکمران اول بنے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الشریف، اسی طرح کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین یا حکمران بنے۔ ان سارے دلائل سے پتہ چلا کہ سیاست کرنا، حکومت میں حصہ لینا، ملک کا حکمران بننا بھی دین کا حصہ و شعبہ ہے، اس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، ترقی ملتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا سب سے بڑا اور زبردست ذریعہ ہے، جو کہ نیک لوگوں کی حکمرانی اور علماء کی رہبری سے ہی وجود میں آتا ہے، ورنہ حقوق اللہ کا خیال ہوگا اور نہ حقوق العباد کی خیر ہوگی۔ سمجھداری کی بات، دین کے 5 شعبے ہیں، اول دینی معلومات جو مدارس سے ملتے ہیں، دوم دینی اشاعت جو تبلیغ سے ہوتی ہے، سوم دین کی حفاظت کفار سے، یہ جہاد کے ذریعے سے ہوتی ہے، چہارم بندے کا اپنے آپ کو بنانا، یہ خانقاہ سے ہوتا ہے، پنجم دین کی حفاظت دینی سیاست یعنی جمعیت علماء اسلام کی تحریک سے ہوتی ہے۔ پہلے چاروں شعبے جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک کے زیر سایہ اور نگرانی ہی میں چل سکتے ہیں، اگر جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک نہ ہوتی تو دین کے ان چاروں شعبوں کی حالت وہی ہوتی جو دیگر اسلامی ممالک میں ہے، کہ نہ مدارس صحیح طریقے سے چل رہے ہیں، دعوت و تبلیغ پر پابندی ہے، جہاد کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، اور خانقاہی نظام نیست و نابود ہو چکا ہے۔ تمام اسلامی ممالک میں تقریباً یہی حال ہے، کیونکہ وہاں جمعیت علماء اسلام کی تحریک نہیں ہے، اس لیے کفار اپنے ایجنٹوں سے وہاں دین پر بہت سی پابندیاں لگواتے ہیں۔ کفریہ ممالک تو درکنار، اسلامی ممالک میں بہت بری حالت ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ پاکستان کے سوا دیگر اسلامی ممالک میں جمعیت علماء اسلام جیسی سیاسی تحریک نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں کو سمجھائیں اور سیاسی میدان میں ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کسی قوم یا ملک میں دین کی دعوت چلانے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، وہ مخالفین کے ارادوں کو پامال کرتے ہیں اور دینی آثار و اقدار اور مراکز کو محفوظ کرتے ہیں۔ قرآنی فیصلہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ترجمہ اگر تم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اگر تم دین کی امداد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تو پھر کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حل نہ ہوگا؟ لیکن دین کی امداد کرنے میں مشکلات آئیں گی، مشکلات میں ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ثابت قدم رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 7، ترجمہ اور جما دے گا تمہارے پاؤں، یعنی ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ایسا نہیں فرمایا وَتُثَبِّتُونَ أَقْدَامَكُمْ، یعنی تم خود ثابت قدم رہو گے۔ نوٹ، اگر سیاسی میدان میں حکومت سنبھالنا دین نہ ہوتا تو پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ حکومت چلانے کا کام کیوں لیتا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد دین ہی تو ہوتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام کے ذریعے یا متقی علماء کرام کے ذریعے سے حکومت کو چلانا دین ہے, اور دین کا ایک خاص اور کامیاب ترین شعبہ ہے جس سے دین کی ترقی اور حفاظت زبردست طریقے سے ہوتی ہے. اگر سیاسی تحریک سے ساری حکومت ہاتھ میں نہیں آتی تو سیاسی تحریک یعنی جمعیت علماء اسلام حکومت کا حصہ تو آسانی سے بن سکتی ہے. یہ واضح ہے کہ اس سے مکمل شرعی نظام تو نہیں آ سکتا, لیکن بے دینی کے لیے زبردست رکاوٹ تو بن سکتی ہے. دین کی مخالفت کھلم کھلا تو نہیں ہوگی, اور دین کے باقی چار شعبے بھی اس کی برکت سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کو کامیابی, قبولیت اور مدد و نصرت نصیب فرمائے, آمین. نوٹ: اگر جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک کے ذریعے مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت متقی علماء کرام کے ہاتھ میں آ گئی تو کتنی بڑی بات ہوگی, امت اور قوم کے لیے کتنی بڑی خیر خواہی اور کامیابی ہوگی, دینی اسلامی اور معاشرتی کتنی ترقیات ہوں گی, مخالفین دین و اسلام اور کفار سے اور کفار کے ایجنٹوں سے حفاظت کتنی آسان ہوگی, قوم کی آبادی اور جغرافیہ کی حفاظت بھی بخوبی ہوگی. اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کو صحیح طریقے پر سیاسی تحریک میں کامیابی نصیب فرمائے, اور ان کے منشور کو کامیاب فرمائے, اور نصرت دین اور حفاظت دین میں مسلمانوں کی امداد و خیرخواہی کی توفیق و نصرت فرمائے, آمین. انسان کو شرم نہیں آتی کہ دین اسلام کے علاوہ غیر دین کو انتخاب کرتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون. سورہ آل عمران آیت نمبر 83. ترجمہ: اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوائے دین اللہ کے, اور اسی کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے, خوشی سے یا لاچاری سے, اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. یعنی انسان کو شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سوا اور طریقہ اختیار کرتا ہے, اس کے باوجود کہ آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع دار ہے. سورج ہو یا چاند ستارے یا فرشتے, بادل ہو, بارش, حیوانات ہوں یا نباتات, جمادات ہوں یا مائعات وغیرہ, ایک منٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. جس کام کے لیے مقرر ہیں 100% تابع دار رہتے ہیں. انسان کو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اور طریقہ اختیار کرتا ہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. میں ایک عجیب بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے موت کے ذریعے سے, اس تابع داری میں اس کو لامتناہی جنت ملتی ہے اور نافرمانی میں جہنم ملے گی. یعنی انسان کو جنت کا لالچ بھی دیا ہے اور جہنم کی دھمکی بھی. انسان کے علاوہ اور مخلوقات کو نہ جنت کا لالچ ہے اور نہ جہنم کا ڈر, پھر بھی وہ 100% تابع داری کرتی ہیں. انسان جنت کے لالچ کے باوجود اور جہنم کے ڈر کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں نخرے کرتا ہے. ایسی بے وقوفی, کم عقلی اور اپنے آپ پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ شرم کرنا چاہیے, موت کے بعد پتہ چلے گا, پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے, آمین, اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. نوٹ: جمعیت علماء اسلام کا منشور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کا نظام, لہٰذا ان حضرات کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ ملک میں شرعی قانون جاری کریں تاکہ دین اسلام کے قانون کو چھوڑ کر غیر شرعی قانون کو رائج نہ کیا جائے. اس کے باوجود کہ ساری مخلوقات آسمان میں ہوں یا زمین میں ہوں, سب کی سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار ہیں. اس کے باوجود کہ ان کو اس تابع داری میں جنت یا نافرمانی میں جہنم نہیں ملے گی. انسان کو کیا ہوا کہ شرعی قانون کو چھوڑ کر غیر کے قانون کو جاری کرنا چاہتا ہے؟ اس کے باوجود کہ جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا, تابع داری پر جنت اور نافرمانی پر جہنم ملے گی, تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا پابند رہے. جب موت آ گئی تو اسی کے ذریعے جنت ملے گی اور جہنم سے حفاظت ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے, آمین. حاصل یہ ہے کہ ساری قوم سے عموماً, سیاسی لیڈروں سے اور علماء کرام سے خصوصاً عرض ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ تعاون کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنا اور اسی کی طرف دعوت دینا صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک سے ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ اس کی مخالفت کریں گے تو ساری مخلوق آسمانی اور زمینی تابع داری میں مصروف ہیں اور تم مخالفت میں لگے ہوئے ہو, پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ سب کو تابع دار بنا دے. پاکستان میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ قرآنی قانون نہیں چاہتی بلکہ اپنے منشور پر نظر کرتی ہیں. صرف جمعیت علماء اسلام والے قرآنی قانون کو جاری کرنے کے طلبگار ہیں اور تحریک چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے, آمین. اللہ تعالیٰ کے قانون کے مقابلے میں جاہل لوگوں کے قانون کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن پاک میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. سورہ مائدہ آیت نمبر 50. ترجمہ: کیا یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں, اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآنی حکم و قانون فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں لوگ جاہل لوگوں کے حکم و قانون کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ یہ کیا بے وقوفی اور کم عقلی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق و مالک، خبیر و بصیر ہیں، ساری انسانیت کی خیر خواہی، دنیا و آخرت کے فائدے اور کامیابی کا اسی ذات کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیا حکم و قانون مناسب ہیں۔ جاہلوں کو اپنے آپ کا پتہ نہیں، اپنی خیر خواہی کا کوئی علم نہیں، تو ساری انسانیت کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تاکہ اس رہنمائی سے ان کے لیے کوئی قانون مقرر کر دیں کہ اس قانون سے ساری مملکت کو چلائیں، مردوں میں، خواتین میں، معاشرے میں بھی، معاملات میں، تعلیمات میں بھی، اعمال و عبادات میں، عہدہ داروں میں بھی، قوم و عوام میں بھی۔ لیکن یہ بات ایمان و یقین والوں کو ہی سمجھ میں آتی ہے، کافر کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کافر کی کیا عقل ہوگی؟ وہ پیسے، دکان، مکان، بنگلہ، باغ، بیوی، بچے، کاروبار وغیرہ کو خوب جانتا ہے، لیکن ان چیزوں کے خالق کو نہیں جانتا، اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے خالق کو نہیں جانتا، صرف دنیا کو جانتا ہے، دنیا کے خالق کو نہیں جانتا۔ یہ کیا عقل ہے؟ خالق و مالک، اللہ تعالیٰ کی پہچان یقین والوں کا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقل و دانش، یقین و ایمان کامل نصیب فرما دیں، آمین، اور اس کے لیے جس نے آمین کہا۔ جمعیت علماء اسلام کی تحریک و منشور بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کا نظام و قانون جاری کرنا۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں وہی سیاسی تحریک ہے کہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ حق چلانے والی، ظالم کو ظلم سے ہٹانے والی، مظلوم کے ساتھ تعاون کرنے والی، حقدار کو حق پہنچانے والی، جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنے والی، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، کفار سے اور کفار کے ایجنٹوں سے پاکستان کی حفاظت کرانے والی، بغیر لالچ کے، نہ ان میں کرسی کی لالچ ہے، نہ جائیداد کی لالچ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی سیاسی تحریکات ہیں اور لیڈر و عہدیدار ہیں، اپنی مفاد پرستی کے عیب سے عیبدار ہیں۔ جتنے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ دنیا کی مفاد پرستی پر دیتے ہیں، دین کی، شرعی قانون کی، آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوئی نیت نہیں ہوتی۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام کی تحریک ایک دینی تحریک ہے، اور دین کا اہم شعبہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، قبر جنت کا باغ بنانے کے لیے، اور جہنم سے حفاظت کے لیے یہ تحریک و محنت چل رہی ہے۔ یہ دین کا حصہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور بعض ممالک میں، اگرچہ اسلامی ملک ہیں، اور عرب ممالک میں جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک نہ ہونے کی وجہ سے کفریہ ممالک کو راضی کرنے کے لیے دین کے بعض کاموں پر پابندی لگائی جاتی ہے، تبلیغ پر پابندی ہے، مسجد کا امام و خطیب اپنے اختیار سے دین کی دعوت نہیں چلا سکتا، مدرسہ یا مسجد اپنے اختیار سے نہیں بنا سکتا، ہر انسان اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، بلکہ کفار کے اشارے سے اسلامی ممالک میں غیر اسلامی قانون جاری ہوتے ہیں، کوئی عالم یا مرشد کامل یا تبلیغی یا ملک کی کوئی معزز شخصیت یا عوام میں کوئی دعوت یا بات کرنے کی جرات و ہمت نہیں ہے، ورنہ اس کی خیر نہیں ہوگی۔ ملک پر کفار نے اپنے ایجنٹوں کو مقرر کیا ہے، جو کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں، کہ کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک کی برکت ہے، کفریہ ممالک نے اپنے ایجنٹوں سے بہت زور لگوایا ہے کہ مدارس پر پابندیاں لگا دیں اور اپنی تحویل میں لے لیں، مساجد، دینی مراکز، دینی تحریکات پر، دینی افراد و اشخاص پر وغیرہ وغیرہ پابندیاں لگا دیں، اور بے دینی کے مراکز اور بے حیائی اور بے پردگی کو عام کر دیں، نا اہل افراد کو آگے لے آئیں، جغرافیہ اور قوم اور وطن کو تقسیم کرا دیں، لیکن جمعیت کی برکت سے ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، کوشش بہت کرتے ہیں لیکن ناکام ہوتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی تحریک کے ساتھ قرآنی وعدہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، سورہ حج آیت نمبر 40، ترجمہ، اور اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی، یعنی جو دین کی امداد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضرور بضرور امداد فرمائیں گے۔ جمعیت والے اپنی قدرت کے مطابق کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و رحمت اور قوت و غلبہ کے مطابق مدد فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متصل فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، سورہ حج آیت نمبر 40، ترجمہ، بے شک اللہ زبردست ہے، زور والا۔ عجیب بات ہے کہ جس کے ساتھ اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی امداد شامل ہو، پھر کون اس پر غالب آ سکتا ہے؟ بلکہ وہ غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، سورہ یوسف آیت نمبر 21، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، سورہ حج آیت نمبر 39، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ نوٹ، دین کے پانچ شعبے ہیں، مدارس، خانقاہ، تبلیغ، جہاد، دینی سیاست۔ آخری شعبے یعنی دینی سیاست کے زیر سایہ پہلے چاروں شعبے محفوظ ہیں اور آج تک چل رہے ہیں۔ اگر جمعیت علماء اسلام کی تحریک نہ ہو تو کفریہ ممالک اپنے ایجنٹوں سے نہ مدارس کو صحیح طریقے پر چھوڑتے ہیں، نہ خانقاہ کو، نہ تبلیغی سلسلے کو، نہ جہاد کو، جیسا آج پاکستان کے علاوہ اسلامی اور عربی ممالک میں یہ تنزل اور خرابی اور نقصان نظر آتا ہے۔ یہ پاکستان عربی ممالک سے افضل نہیں ہے، لیکن جمعیت کی برکت سے ساری دنیا میں دینی کاوشیں اور برکات نمایاں نظر آتی ہیں۔ پاکستان میں دین کے سارے شعبے صحیح طریقے پر محفوظ ہیں اور چل رہے ہیں، یہ جمعیت کا گھنا سایہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور ترقی نصیب کریں، آمین۔ جمعیت علماء اسلام جو دینی تحریک چلا رہی ہے، اگر کسی نے دنیاوی مفادات کی وجہ سے اس تحریک کو ٹھکرایا، اس شخص کو عذاب الہی کا منتظر رہنا چاہیے کہ کب عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ ترجمہ، تو کہہ دے، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راہ میں لڑنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ راستہ نہیں دکھاتا نافرمان لوگوں کو۔ یعنی کبھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتے ہیں باپ کی خاطر یا بیٹے بھائی بیوی کی خاطر، یا رشتہ داری یا مالی لالچ کا چکر ہو، یا تجارت میں خلل کا ڈر ہو، یا محبوب رہائش گاہ جس میں رہائش پسند ہو کی خاطر، پھر ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا منتظر رہے، کیونکہ انہوں نے بہت برا کام کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو پس پشت ڈال دیا ہے، مخلوق کی محبت مقدم کر دی اور مخلوق کو اپنے خالق، مالک، رازق، مولا پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، عاجز اور فانی مخلوق کو سینے سے لگایا۔ ایسا انسان عذاب کا مستحق اور حقدار نہ ہوگا تو اور کون ہوگا؟ یہی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کے انتظار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی اعلان سے اطلاع دی ہے کہ وہ میرے عذاب کے منتظر رہیں، اگر عذاب جلدی نہیں آتا تو اس سے مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ انتظار میں رہے، عذاب ضرور بضرور ملے گا۔ نوٹ، جب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کوئی نمائندہ انتخابات میں قومی یا صوبائی اسمبلی وغیرہ کے لیے مقرر ہوتا ہے تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے انتخابی مہم چلاتے ہیں، تو جو شخص اس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اس سیٹ کے لیے اپنے آپ کو نامزد کرتا ہے، یا عوام الناس اس جمعیت کے منتخب شدہ امیدوار کے بجائے مد مقابل کو اگر ووٹ دیتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں حق والے کا مقابلہ ہوتا ہے اور حق کو شکست دے کر ناحق کو کامیاب بناتا ہے، دین کو پس پشت ڈال کر دنیا کو آباد کرتا ہے، رشتہ دار کو یا دنیا کی مفاد پرستی یا عزت پرستی یا منصب کرسی کو ترجیح دے کر جمعیت علماء اسلام کو مغلوب کرنا، شکست دینا، ناکام بنانا ہی ہے۔ دین کی خیرخواہی کے بجائے دنیا کے مفاد کو حاصل کرنا عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اس شخص کو عذاب الہی کا منتظر رہنا چاہیے، قرآن پاک کی مذکورہ آیت کی روشنی میں۔ یعنی ایسے شخص پر تعجب ہے، حیرانی ہے کہ یہ کتنا دلیر ہے کہ عذاب الہی کے مقابلے کے لیے تیار ہے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کو اور ان کی سیاسی تحریک کو صحیح طریقے سے چلانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب کریں، آمین۔ اور اس کے لیے جس نے آمین کہا۔ جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک سے دینی مراکز، خانقاہیں، مدارس اور مساجد وغیرہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن شریف قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصره ان اللہ لقوی عزیز۔ سورہ حج آیت نمبر 40۔ ترجمہ، اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے تو ڈھائے جاتے تکیے یعنی خلوت خانے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں، اور جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے زور والا۔ یعنی اللہ نے ترتیب رکھی ہے کہ بعض بے دین نافرمان فساد کرانے والوں سے دفاع کراتا ہے بعض دیندار نیک لوگوں کے ذریعے سے. اگر اللہ تعالیٰ یہ دفاع نہ کریں تو دینی مراکز، عبادت خانے، خانقاہیں، مدارس و مساجد نیست و نابود ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کو پیدا کیا ہے اور کرتا رہے گا کہ بے دین اور فساد کرنے والوں سے دفاع کرتے ہیں اور دینی مراکز کو بچاتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے. اگر شرط موجود ہے تو دفاع کراتا ہے، ورنہ پھر دفاع کا وعدہ نہیں ہے. شرط آیت کے آخر میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، یعنی شرط یہ ہے کہ کوئی دین کی نصرت کرنے والا ہو. جب دین کی نصرت کرنے والا کوئی ملے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کی ضرور بضرور مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قوت والی اور غلبے والی ذات ہے. ان اللہ لقوی عزیز. حاصل یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان اپنی سیاسی تحریک سے دینی مراکز، مدارس، خانقاہیں، مساجد، تبلیغی مراکز اور دینی تحریکات کی حفاظت کرتی ہے. ملک میں بے دینی اور بدعملی سے کفریہ ممالک، یہود و نصارہ کے جو غلط ارادے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے ملک پاکستان میں جاری کرنا چاہتے ہیں، جمعیت ان سے حفاظت کرتی ہے اور دین و ملک، عوام الناس کی خیرخواہی کے لیے شب و روز مصروف رہتی ہے. یہ وہی حضرات ہیں کہ دین کی نصرت و مدد کرنے والے ہیں. یہ بات مخالفین بھی مانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان وہی حضرات ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے بعض کا دفاع فرماتا ہے. یہ جمعیت علماء اسلام پر ہی صادق ہوتا ہے، اگر انہی لوگوں پر صادق نہیں ہوتا ہے تو پھر سیاسی میدان میں کس پر صادق ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ اور اسلامی ممالک میں یہ مراکز اور دینی تحریکات، دینی شعائر محفوظ نہیں ہیں. بعض اسلامی ممالک میں تبلیغ پر پابندی ہے. علماء کرام اپنے اختیار سے تبلیغ و مسجد و مدرسہ نہیں چلا سکتے، اپنے اختیار سے تقریر بیان نہیں کر سکتے، اپنی ذات میں سنت کا نقشہ نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس میں جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک نہیں ہے، دین کے نصرت کرنے والے نہیں ہیں. جب دین کی نصرت کرنے والے نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی نہیں آتی، جیسے آیت کے آخر میں یہ شرط لگائی تھی. اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کو صحیح نصرت دین والے بنا دے اور ان کی نصرت فرما دے، آمین. جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک سے زمین میں مفسد لوگوں سے دفاع ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل على العالمین. ترجمہ، اور اگر نہ ہوتا دفع کرا دینا اللہ تعالیٰ کا ایک کو دوسرے سے تو خراب ہو جاتا ملک، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے جہان کے لوگوں پر. سورہ بقرہ آیت نمبر 251. یعنی اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ترتیب رکھی ہے کہ مفسد لوگ شیطان اور نفس امارہ کی شرارت سے فساد پھیلاتے ہیں، اپنے مقاصد اور خواہشات نفسانی پوری کرنا چاہتے ہیں. اسی سے زمین میں بدنظمی، بے حیائی، بدعملی، بے عزتی، حرام خوری، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی شروع ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو تیار کرتا ہے، انہی کے ذریعے سے فتنہ و فساد کرنے والوں سے دفاع کراتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں فساد کرنے والوں سے دفاع ہو جائے اور فساد کرنے والے ناکام اور ذلیل و مغلوب ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دنیا پر، ورنہ کیسا فساد ہوتا اور کیا بری حالت ہوتی اور کتنی بدامنی اور ضلالت ہوتی. حضرت علی وجه البصیرت فرماتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں یہ آیت جمعیت علماء اسلام پر صادق آتی ہے. اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کی تحریک سے ہی حفاظت و امن و امان جو پاکستان میں چلا رہا ہے، اسی تحریک کی برکت سے مخالفین ایسے ڈرتے ہیں جیسے بیدار، حساس، حوصلہ دار چوکی دار سے چور ڈرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ ہمارا ملک پاکستان کفریہ ممالک کی شرارتوں سے درہم برہم ہو جاتا، خصوصاً یہود و نصارہ جو ہمارے اصلی دشمن ہیں. یہود و نصارہ کے شر سے پناہ مانگنے کا ہر نماز میں ہمیں حکم ہے، بلکہ ہر رکعت میں الحمدللہ شریف پڑھنے کا حکم ہے. اسی میں ایک دعایت کا حکم ہے، دوسری آیت میں اس میں ایک دعا کا حکم ہے اور دوسری آیت میں پناہ کا حکم ہے. دعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ترجمہ، بدلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، یعنی اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ. دوسری چیز سے پناہ مانگی ہے، وہ یہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ترجمہ، نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو رستہ سے گم ہو گئے، یعنی یہود و نصارہ کے رستے سے بچا دے. ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ دو مطالبے ہیں. مشرکین سے یا دہریوں وغیرہ سے پناہ کا حکم نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہود و نصارہ ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے، آمین. یہود نصارہ کی شرارتوں سے، فریبوں اور تدبیروں سے سیاسی میدان میں حفاظت صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک سے ہوتی ہے، اور ان کی مکاریوں اور چالاکیوں سے یہی حضرات باخبر ہیں اور ان کے علاج کے ماہر ہیں۔ یہی بات مخالفین بھی مانتے ہیں۔ ان حضرات کے ساتھ تعاون عوام و خواص سب پر ضروری ہے، ورنہ یہود و نصارہ ہمارے اسلامی ممالک میں جو فساد اور بدنظمی، بے دینی، بے حیائی، بد اخلاقی، بدامنی، دین سے دوری وغیرہ جو پھیلائے ہیں ملک پاکستان میں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہم تعاون نہیں کرتے تو ہماری بھی یہی حالت ہوگی دیگر اسلامی ممالک کی طرح۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی شرارتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیں، آمین۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہدایت آموز واقعہ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 27 سال سیاست کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اول اپنی معرفت کے لیے، دوم اپنے تعلق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت مدارس سے ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق خانقاہ سے ملتا ہے۔ دونوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ انگریز تھا۔ انگریز یہ نہیں چاہتا تھا کہ مدارس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت مخلوق کو ملے اور اسی طرح خانقاہ سے اللہ تعالیٰ کا تعلق لوگوں کو ملے۔ میں نے 27 سال سیاسی تحریک چلا کر اس میں کامیابی حاصل کی اور انگریز ہمارے بر صغیر سے نکل گیا، جو ہمارے لیے بڑی رکاوٹ تھی۔ اب میں موت تک سیاست کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اب موت تک دو کاموں میں محنت کروں گا، اول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مدرسے کے ذریعے سے کراؤں گا، دوم اللہ تعالیٰ کا تعلق خانقاہ کے ذریعے سے تزکیہ نفس کرانے سے بناؤں گا۔ پھر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آخر عمر تک انہی دو کاموں کو چلاتے رہے، علم ظاہری اور علم باطنی، یعنی تزکیہ نفس۔ جمعیت علماء اسلام سے مخالفت کرنے والے انتقام الہی کے مستحق ہیں۔ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا من المجرمین منتقمون، سورۃ السجدہ آیت نمبر 22۔ ترجمہ، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں، یعنی گناہگار لوگوں سے دنیا ہی میں انتقام اور بدلہ لیتا ہوں، آخرت تک یہ انتقام مؤخر نہیں کرتا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ 71 میں لکھا ہے کہ بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اول، حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں کے ساتھ علانیہ کوشش کرنا۔ دوم، والدین کی نافرمانی۔ سوم، ظالم کی امداد کرنا۔ رواہ ابن جریر عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ 71۔ نوٹ، جمعیت علماء اسلام کی تحریک میں جو شخص قومی یا صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہو، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جمعیت کے نامزد امیدوار کے خلاف کسی اور سیاسی پارٹی سے یا آزاد امیدوار مقابلے میں کھڑا ہو جائے، یا عوام الناس جمعیت کے خلاف مقابل کو ووٹ دیتے ہیں، یا مخالف کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا تحریک ورک چلاتے ہیں، تعاون کسی بھی صورت میں ہو، یا حق کا مقابلہ ہوتا ہے جھنڈوں اور نعروں سے، اگر کسی نے ایسا کیا تو وہی لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہونے کے مستحق ہوں گے، مذکورہ آیت کی دلیل سے۔ کیونکہ سارے پاکستان میں دین اسلام کی ترقی کے لیے اور جماعتوں میں سے صرف جمعیت علماء اسلام ہی وہ سیاسی جماعت ہے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، قوم اور وطن کی حفاظت کے لیے، خصوصاً یہود و نصارہ کی شرارتوں سے حفاظت کے لیے شب و روز مصروف العمل ہیں، منصب، کرسی اور ذاتی مفاد کی لالچ سے خالی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا یہ کردار اور طریقہ کار مخالفین بھی مانتے ہیں کہ سارے پاکستان میں جمعیت علماء اسلام ہی وہ واحد سیاسی تحریک ہے کہ مفاد پرستی سے، خود غرضی سے، عزت پرستی سے 100% صاف ستھری جماعت ہے۔ یہ سارے اغراض بالائے طاق رکھ کر سب سے بالا تر ہو کر ایک نڈر انسان کی طرح مخالفین کی دھمکیوں سے مروب و بزدل نہیں ہوتے، بلکہ شیروں کی طرح تحریک چلاتے ہیں۔ بات کرنے میں شیر ہیں، اپنے ارادوں اور عزائم میں پہاڑ ہیں، آگے بڑھنے میں سیلاب کی طرح ہیں، صبر و بردباری میں اونٹ کے مانند ہیں، نیک ارادوں میں وارث نبی ہیں، توکل اور بھروسے میں حزب اللہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ نصرت دین میں جند اللہ ہیں، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ترجمہ، اور ہمارا لشکر غالب رہے گا، سورۃ الصافات آیت نمبر 173۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کو صحیح طریقے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نصرت و حفاظت فرما دیں، اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دیں، آمین۔ جمعیت علماء اسلام خصوصاً اور عام علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 62۔ ترجمہ، اور آپ ان میں بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ دوڑ کر گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں، واقعی ان کے یہ کام بہت برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. سورة المائدہ آیت نمبر 63. ترجمہ: بھلا ان کے مشائق اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں. یعنی پیروں، درویشوں اور علماء کرام کا کام ہی یہ ہے کہ عوام الناس کو گناہ کی باتوں اور حرام خوری اور رشوت لینے سے اور غریبوں پر ظلم کرنے سے منع کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں. اگر پیروں نے اور علماء نے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا تو وہ بہت ہی برا کرتے ہیں. نوٹ: اگر جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک نہ ہو تو کون ہے کہ ان عہدیداروں کو، جو بڑے بڑے عہدوں پر قابض و فائز ہیں اور بڑے فیصلے اور قانون جاری کرتے ہیں، ان کو ان منکرات سے روکنے والا اور کون ہوگا؟ عام علماء کرام کو تو دفتروں میں آنے سے روک دیا جاتا ہے. جمعیت علماء اسلام جن عہدوں پر فائز ہیں، ان کے علاوہ کون اس بات پر قادر ہے کہ ان عہدیداروں کو گناہ کی باتوں سے منع کر سکے؟ اللہ تعالیٰ پیروں اور علماء کرام کو توفیق دے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صحیح طریقے سے کریں. ایسا نہ ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ہلاکت کا فیصلہ فرما دیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے. جمعیت علماء اسلام اپنی سیاسی تحریک سے دین کی ترقی کے لیے دین کی امداد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لشکر میں صحیح طریقے سے داخل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نصرت و غلبہ عطا فرمائیں گے. قرآن شریف میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ترجمہ: اور اپنا پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب رہے گا. سورۃ الصافات آیت 171-173. یہ وعدہ اگرچہ رسولوں کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن ان کے متبعین کے لیے بھی ہے جب وہ صحیح طریقے سے جند اللہ یعنی لشکر خدا میں شامل ہوں. غلبہ و نصرت تو ضرور ہوگی، اگرچہ کچھ کشمکش کے بعد ہو یا بغیر کشمکش کے ہی مل جائے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہی فرمائیں گے، لیکن انجام کار ضرور بالضرور کامیابی ہوگی. والعاقبۃ للمتقین. ترجمہ: اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے، قرآنی فیصلہ ہے. دین کی نصرت کرنے والوں کے ساتھ نصرت خداوندی کا وعدہ ہے، قرآنی فیصلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. سورہ مومن آیت نمبر 51. ترجمہ: ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ تاکیداً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصرت کا وعدہ کیا ہے. اسی طرح ایمان والوں کے لیے بھی تاکیداً نصرت کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. سورۃ الحج آیت نمبر 40. ترجمہ: اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتا ہے اپنی قدرت اور ہمت کے مطابق، اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت سے ان کی نصرت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قوی و عزیز ہے. دین کی نصرت کرنے والوں سے دو وعدے ہیں: اول، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے. دوم، اللہ تعالیٰ مشکلات کے وقت ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد آیت نمبر 7. ترجمہ: اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ مطلقاً وعدہ نہیں ہے، بلکہ جب امت دین کی امداد کرے گی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کا وعدہ بھی ہے. امت جب دین کی نصرت کرے گی تو مشکلات آئیں گی، مشکلات پر ثابت قدم ہونے کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے. یثبت کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. ایسا نہیں فرمایا کہ وہ تثبتون اقدامکم، کہ تم ثابت قدم رہو، بلکہ فرمایا وہ ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. نوٹ: امت جب دین کی امداد کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو وعدے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، دوسرا اس کو ثابت قدمی عطا فرمائیں گے دشمن کے مقابلے میں. اس کی امداد کی دو شکلیں ہوں گی، ایک یہ کہ وہی کام ہو جائے گا، دعوت دینے والے غالب آ جائیں گے. دوسری شکل یہ ہے کہ مخالفین ہلاک ہو جائیں گے یا بہت ذلیل و رسوا ہوں گے، داعی کے زمانے میں یا داعی کی موت کے بعد. ولی اللہ کے ساتھ عداوت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی امداد کرنے والا اگر ولی اللہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست، تو جو بھی اس کے ساتھ عداوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. بخاری شریف کتاب الرقاق باب التواضع جلد ثانی صفحہ 963. جمعیت علماء اسلام پاکستان ہی اپنی سیاسی تحریک سے دین کی امداد کرنے والی جماعت ہے۔ دین کی امداد دو قسم پر مشتمل ہے، دین کو ترقی کیسے ملے اور اس کے لیے کوشش کرنا، اور کفار اور کفار کے ایجنٹوں سے یا بے دین عہدیداروں سے دین کی حفاظت کرنا۔ دونوں قسم کی امداد کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد کا وعدہ ہے۔ اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کا معاملہ بھی مد مقابل کے ساتھ شروع ہو جائے۔ دو گناہوں میں جنگ کا اعلان ہے، ایک سود، دوم ولی اللہ کے ساتھ عداوت، اور کتنے گناہ ہیں مگر کسی بھی گناہ میں اعلان جنگ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی حفاظت فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان والے خدا تو نہیں کہ لوگوں سے بات منوا لیں، لیکن داعی تو ہیں۔ علماء کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام صرف اور صرف دعوت تھا، حکمت و موعظت حسنہ سے۔ اگر جھگڑے کی نوبت آ گئی تو اس طریقے سے جو طریقہ گالیاں، الزام تراشی، غیبت اور بے عزتی، بدنامی اور بے حرمتی سے خالی ہو، قوی دلائل اور مثبت جواب سے۔ قرآنی فیصلہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ سورۃ النمل آیت نمبر 125، ترجمہ، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا۔ تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو رستے پر چلنے والے ہیں، ان سے بھی خوب واقف ہے۔ یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مورثین ہیں، علماء کرام ان کے وارثین ہیں۔ مورثین اصل ہیں اور وارثین ان کے خلف۔ مشکلات انہوں نے برداشت کیں، تیار کام وارثین کے ہاتھ آیا۔ صرف لائے ہوئے دین کی چوکیداری کرنی ہے۔ جیسے کسی بڑی جائیداد والا مر جاتا ہے، ان کے بیٹے کے پاس تیار جائیداد آ گئی۔ جو مورث کے پاس تھا وہی سب کچھ وارث کے پاس آ گیا۔ مورث نے بڑی مشکل سے جائیداد بنائی تھی، وارث کو تیار مل گئی۔ صرف اور صرف ان کی چوکیداری کی ضرورت ہے کہ غیر اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ اسی طرح انبیاء مورثین ہیں، اصل دین وہ لے کر آئے، مشکلات انہوں نے برداشت کی، علماء کرام ان کے وارثین ہیں۔ تیار بنا ہوا منظم دین ان کے پاس آ گیا، صرف اور صرف چوکیداری اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ چوکیدار جتنا بیدار اور چست ہوگا اتنا ہی دین محفوظ ہوگا۔ مخالفین دین، چور اور ڈاکو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور واضح بات ہے کہ چوکیدار جتنا غافل اور سست ہوگا اتنا ہی سامان خطرے میں ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ علماء کرام عموماً، جمعیت علماء اسلام خصوصاً، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے چوکیدار ہیں۔ چوکیداری میں بیداری اور چستی کی ضرورت ہے۔ ان حضرات کی غفلت اور سستی اور کم ہمتی ایک تو دین اسلام کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے اور خطرے کا سبب ہے۔ پھر دین اسلام کے مالک اللہ تعالیٰ ان حضرات سے پوچھیں گے کہ آپ دین کے وارث اور چوکیدار تھے، آپ نے دین کی کیا چوکیداری کی ہے؟ اور نبی تو نہیں آ سکتا، آپ وارث نبی تھے، آپ نے کیوں وراثت اور چوکیداری میں غفلت اور سستی سے کام لیا؟ نصرت کرنا میری ذمہ داری تھی، تمہارا کام صرف چوکیداری تھا، آپ نے کیوں چوکیداری چھوڑی اور سستی اور غفلت کی؟ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں دین کی حفاظت خوب ہوتی ہے اور دین پر چلنا آسانی اور سہولت سے ہوگا۔ ختم نبوت لاہور کے کانفرنس میں ایک عجیب واقعہ، واقعہ مشہور ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ختم نبوت لاہور کی کانفرنس میں ایک عجیب واقعہ سنایا۔ میں نے خود سنا کہ ختم نبوت کی تحریک سن 1953 میں لاہور میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ جمعیت علماء اسلام کی تحریک سے سن 1974 میں جب علماء کرام نے اسمبلیوں میں یہ تحریک شروع کی تو قومی اسمبلی میں صرف 10 علماء کرام حکومت میں شریک حصہ دار ہوئے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت یعنی نگرانی میں، ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ختم نبوت کا مسئلہ 100% حل ہو گیا، اور مرزائیوں اور قادیانیوں کو کافر اور اقلیت قرار دے دیا تو اور توہین رسالت کے قانون سے مرزائیوں کا بیڑا غرق ہوا۔ 10,000 مسلمانوں کی قربانی اور شہادت سے ختم نبوت کا مسئلہ حل نہ ہوا، اس لیے کہ عام مسلمان تو قربانی دے سکتے ہیں لیکن اس کو نتیجہ خیز ثابت نہیں کر سکتے۔ جب جمعیت علماء اسلام کی تحریک سے علماء کرام حکومت میں شریک ہوئے تو مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا۔ یہ سمجھ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعیت علماء اسلام کی تحریک کے ساتھ تعاون و نصرت نصیب کرے، آمین۔ جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک کی اہمیت پر دو عجیب واقعات سے دلیل۔ واقعہ نمبر ایک، ترک میں خلافت عثمانیہ کا دور تھا، حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی ان کی حکومت تھی۔ جس وقت خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور نئی حکومت آ گئی، تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ قانون جاری کر دیا کہ جو بھی مسلمان داڑھی رکھنا چاہے گا، پگڑی سر پر رکھنا چاہے گا، یا جو بھی خاتون پردہ کرنا چاہے یا برقع سر پر رکھنا چاہے گی، تو لائسنس بنا کر ہی یہ سارے کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ داڑھی منوانے کے لیے، بے پردگی کے لیے کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں، البتہ رکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے ملک میں داڑھی، پگڑی اور پردے کے لیے لائسنس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو اسلام کا تقاضا ہے اور مسلمانوں کے شاعر ہیں۔ حالانکہ اس ملک میں مدارس بھی تھے، خانقاہیں بھی تھیں، تبلیغ کا کام بھی تھا اور سارا ملک مسلمانوں کا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خلاف شرع قانون پاس ہوتا تھا؟ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک نہیں تھی۔ مسلمانوں کے ملک پر کفار کے ایجنٹ مسلط اور مقرر کیے گئے تھے، عہدیدار کفار کے ایجنٹ تھے، کفار جو کروانا چاہتے تھے کروا لیتے، بلا خطرہ علماء کرام ان کو سیاسی میدان یا محاذ سے نہیں سمجھا سکتے تھے کہ یہ قانون تو اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کی حق تلفی ہو رہی ہے اور مسلمانوں پر یہ ظلم کا قانون جاری ہو رہا ہے، اس قانون سے نیک لوگوں کو، مسلمانوں کو کیا دکھ پہنچے گا اور بے دین یہ دشمنان اسلام کی کیا خوشی ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک نہ ہونے کی وجہ سے سارے ملک کا کتنا نقصان ہوا اور مسلمان کتنے پریشان ہوئے۔ واقعہ نمبر دو، پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دور میں جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک سے حضرت مفتی محمود صاحب کی قیادت و نگرانی میں تقریباً 1973 میں قانون پاس ہوا۔ اس میں پہلی دفعہ قانون یہ مقرر ہوا کہ ملک پاکستان میں جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے خلاف جاری نہیں ہو سکتا۔ یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سیاسی و مدبرانہ تحریک کی بصیرت اور اصل اور برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے باوجود کہ ملک پاکستان میں انگریز کی حکومت رہی، یہ جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک ہی کا رونق دار کارنامہ ہے۔ نوٹ: جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک بہت ہی ضروری ہے اور اس کے ساتھ علماء کرام اور عوام کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے، جانی بھی، مالی بھی، ہر قسم کا تعاون ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کے صحیح وارثین و معاونین بنا دیں، آمین۔ حضرت مولانا محب اللہ صاحب دام فضلہم کی طرف سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے بارے میں خصوصاً اور علماء کرام کے لیے عموماً چند تجاویز پیش خدمت ہیں۔ تجویز نمبر ایک: سب سے اہم تجویز جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے ساتھیوں اور کارکنوں، بالخصوص علماء کرام سے انتہائی سختی اور تاکید سے یہ مطالبہ کریں کہ سب کے سب افراد اپنا تزکیہ نفس کروائیں۔ اگر ساتھیوں نے تزکیہ نفس نہیں کرایا تو ہو سکتا ہے یہی ساتھی اور پرانے کارکن اور مخلص حضرات تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے قائد اور مرکزی امیر کا کسی وقت سردرد بن جائیں اور پریشان کریں، اور نفسی کے چکر میں یا مالی کے چکر میں جمعیت والوں کو پریشان کریں۔ وہ مرکزی امیر کے رشتہ دار ہوں یا علماء یا عوام یا پرانے کارکن یا نئے ساتھی، تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے۔ نفس امارہ نے شیطان کو لعین بنایا، شیطان کا تو کوئی شیطان نہیں تھا، اس کا دشمن نفس امارہ تھا جس نے اسے گمراہ کیا اور انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کا نعرہ لگوایا۔ اس کے باوجود کہ شیطان نے کروڑوں سال بے ریا عبادت کی تھی، زیادہ عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ نشست و برخاست رہتی تھی اور بہت زیادہ علم ہونے کی وجہ سے معلم الملائکہ کا لقب ملا، لیکن اتنی عبادت اور علم کے باوجود نفس امارہ نے ملعون بنا دیا کیونکہ نفس امارہ کا تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ تزکیہ نفس مرشد کامل سے بیعت کرنے سے ہوتا ہے، اس کو مرشد نہیں ملا۔ پہلے مرشد کامل سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن نفس امارہ نے بیعت سے پہلے اپنا کام کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے کے مقابلے میں شیطان کو اٹھایا اور مخالفت کی تحریک چلانے لگا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرانے لگا۔ نوٹ: نفس امارہ کا تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے عابد اور عالم شیطان کو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے مقابلے میں اٹھا نفس امارہ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے عابد اور عالم شیطان کو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے مقابلے میں اٹھا سکتا ہے، تو ہم عبادت میں بھی کمزور اور علم میں بھی کمزور ہیں، تو کیا ہمیں نفس امارہ نہیں اٹھا سکتا؟ اور ہمارے یہ قائد سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے خلیفہ بھی تو نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرر شدہ خلیفہ تھے، تو کیا ہمارے نفس امارہ اپنے قائد اور مرکزی امیر کے مقابلہ میں نہیں اٹھ سکتے اور انا خیر منہ کا نعرہ نہیں لگا سکتے؟ ہاں، اگر تزکیہ نفس ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدا میں حکم ہوا کہ امت کا تزکیہ نفس کرا دیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر کیسے ناز و نخرے والے لوگ صحابہ جیسے حضرات بن گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا تزکیہ نفس کرا دیں اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیں، پھر سکرات کے وقت ہم سب کو یہ پاکیزہ ندا اور پانچ خوشخبریاں سنا دیں، آمین۔ اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا، ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ فجر کی آخری آیتیں, یعنی اے نفس مطمئنہ انسان, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف علیین آسمان میں واپس آ, نمبر دو آپ اللہ تعالیٰ سے راضی, نمبر تین اللہ تعالیٰ آپ سے راضی, نمبر چار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں داخل ہو جا, نمبر پانچ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جا. تجویز نمبر دو, جمعیت علماء اسلام پاکستان کے لیے اصلاحی اجتماعات منعقد کریں, اس کی بہت شدید ضرورت ہے. اول مرکزی اجتماع سال بھر میں ایک مرتبہ, دوم صوبائی اجتماع سال بھر میں ایک مرتبہ ہر صوبے میں, سوم ضلع اجتماع سال بھر میں دو مرتبہ. ان اجتماعات میں مرکزی حضرات پورے درد دل کے ساتھ شامل ہوں. اصلاحی بیانات, ترغیبی بیانات اور علماء کرام کی ذمہ داریاں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بیان کریں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیح وارث بننے کا طریقہ کیا ہے, ہمیں خود کیا عمل کرنا چاہیے. علماء کرام جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں تو پھر امت میں یہ وراثت کس طرح چلانی چاہیے. اگر وراثت سنبھالنے میں مشکلات پیش آئیں تو اس کو حوصلے سے برداشت کرنا چاہیے. جیسے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار تھا, اسی طریقے کو اسوہ حسنہ سمجھ کر چلانا چاہیے. امت کو دین کی طرف دعوت دینا حکمت اور موعظت حسنہ سے. اگر جھگڑے کی نوبت آ جائے تو وجادلہم باللتی ہی احسن, یعنی سورہ نحل آیت نمبر 125 کے ترجمہ, اور جھگڑا کر ان سے اس طریقے سے جو بہترین ہو, اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اس میں گالیاں دینا, زبان درازی, دل آزاری, غیبت, الزام تراشی, تہمت لگانے سے مکمل گریز کیا جائے. اس طرح علماء کرام کے لیے ایسے اجتماعات میں جتنی راہبری اور رہنمائی کی ضرورت ہو وہ اس سے پوری کی ہو جائے گی, اور خصوصاً ایسے اجتماعات کے لیے ملک بھر سے اولیاء اللہ کو بلانا ہوگا, جن کے بیانات و توجہات سے علماء کرام کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سارے علماء کرام کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا صحیح وارث بنا دیں, آمین. تجویز نمبر تین, جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک میں یا عوام کے ان کے ساتھ تعاون کرنے میں صحیح نیت کی ضرورت ہے. اعلاء کلمۃ الحق کے لیے خدمت کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے, کبھی ہتھیار اور جہاد سے, کبھی زبان سے اور کبھی قلم وغیرہ سے. اندرون ملک میں مسلح جہاد نہیں ہوتا, بلکہ یہ سیاسی میدان ہے. یہاں جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک سے ہی خدمت دین اور حفاظت دین ہوتی ہے, یا دعوت و تبلیغ سے ہوتی ہے, یہ بھی جہاد ہے. دین کے پانچ شعبے ہیں, اول دینی معلومات مدارس سے, دوم دین کی اشاعت تبلیغ جماعت سے, سوم کفار سے دین کی حفاظت جہاد سے, چہارم ہر انسان کا اپنے آپ کو متقی بنانا, متبع سنت بنانا خانقاہ سے, پنجم دین کی حفاظت دینی سیاست سے. پہلے چار شعبے جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک سے ہی محفوظ ہیں اور چل رہے ہیں. یہ سیاسی تحریک اگرچہ مسلح جہاد نہیں ہے, لیکن اندرون ملک ہتھیار اٹھانے والے جہاد سے افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. ترجمہ, ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے. مسند احمد رقم الحدیث 11143, وفی سنن ابی داود, افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر, کتاب الملاحم باب الامر والنہی. اسی طرح قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین, سورہ توبہ آیت نمبر 73. ترجمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار و منافقین سے جہاد کیجئے. اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منافقین کے ساتھ تلوار والا مسلح جہاد نہیں کیا, اسی آیت کی وضاحت میں تفسیر عثمانی میں جہاد کا معنی یہ کیا ہے کہ ناپسندیدہ چیزوں کے دفاع میں انتہائی کوشش کرنا, ہتھیار سے ہو یا زبان سے ہو یا قلم سے ہو. نوٹ, جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک سے بہت سی ناپسندیدہ چیزوں سے دفاع ہوتا ہے, اس لیے یہ بھی جہاد ہے. جو علماء کرام اس تحریک کو چلاتے ہیں یا جو عوام ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, یہ سارے کا سارا جہاد اور دین کی خدمت میں شامل ہے. ایسی خدمات میں نیت صرف اور صرف للہ فی اللہ کی کرنی چاہیے. ممبری, عہدہ‌داری, فنڈ, دنیاوی عزت یا دنیاوی مفاد سے بالا تر ہو کر محض اخلاص کے ساتھ ساری خدمات سر انجام دینی چاہیے. اگر نیت خراب ہوگی تو یہ شخص صرف نام تو دین کا لے گا, لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکا اور قوم کے ساتھ بھی دھوکا اور غداری کا مرتکب ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے سکے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح نیت نصیب فرمائے, آمین. تجویز نمبر چار, قرآن و صوبائی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے اس شخص کو منتخب کرنا چاہیے جو دیندار ہو اور اس سیٹ کا صحیح حقدار اور اہل ہو اور ان پانچ صفات کا حامل بھی ہو, کیونکہ جو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں وہ لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص اول امامت, دوم شہادت, سوم امانت, چہارم وکالت اور پنجم شفاعت کا اہل ہے. یعنی جو شخص اس ممبر کو ووٹ دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص ساری قوم کے لیے نمبر ایک امامت و پیشوا اور راہبر بننے کے قابل اور اہل ہے، مجھے یقین ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. نمبر دو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص اس منصب کے قابل اور اہل ہے. نمبر تین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص کو حکومت کی طرف سے قوم کے لیے جتنی امانتیں حوالے ہوں گی وہ دیانتداری سے قوم تک پہنچائے گا. نمبر چار، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص ہماری طرف سے حکومتی کاموں کا وکیل ہے، میں اس پر اعتماد کرتا ہوں. نمبر پانچ، میں اس شخص کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ شخص اس منصب کا صحیح حقدار ہے، پھر وہ جو بھی کام کرے گا اچھا ہو یا برا یہ شخص اس کے ساتھ شریک ہوگا ثواب میں بھی عذاب میں بھی. حاصل یہ ہے کہ ووٹ دینے میں یہی پانچ قسم کی گواہی دینی ہوتی ہے، اپنے بارے میں بھی اور قوم کے بارے میں بھی. تو جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے شخص کو ممبری کے لیے منتخب کریں جو ان پانچ طرح کی گواہی کا حامل ہو، ورنہ قوم کو ووٹ دینے میں گناہگار نہیں بنانا چاہیے تاکہ جمعیت والے روز قیامت اللہ تعالیٰ کو صحیح جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری صحیح رہنمائی فرمائے اور صحیح طریقے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین. تجویز نمبر پانچ، امارت ہو یا عہدہ، قومی ہو یا صوبائی ممبری وغیرہ، خود اپنی طلب سے اس کا طلبگار نہ ہو. نمبر ایک، مشہور حدیث مبارکہ ہے، من طلب القضاء واستعان علیہ وکل الیہ ومن لم یطلبہ ولم یستعن علیہ انزل اللہ ملکا یسددہ. ترجمہ، جس شخص نے منصب کو طلب کیا اور اس کے حصول کی کوشش کی وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص عہدہ طلب نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو نازل کرتے ہیں جو اس کو سیدھی راہ بتاتا رہتا ہے. سنن ابی داؤد جلد نمبر دو صفحہ نمبر 148، اول کتاب الاقضیہ، باب فی طلب القضاء التسرع الیہ. نمبر دو، حدیث مبارکہ میں ہے، من سأل القضاء وکل الى نفسه ومن اجبر علیہ ينزل اللہ علیہ ملکا فیسدده، یا ينزل اللہ علیہ ملکا فیسدده. یعنی جو شخص خود قضاء مانگتا ہے اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جو مجبور کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے کو نازل فرماتے ہیں جو اسے سیدھی راہ بتاتا رہتا ہے. جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247، ابواب الاحکام، باب ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القاضی. یعنی جس نے اپنی طلب سے عہدہ لیا تو وہ خود اس کو سنبھالنے کا ذمہ دار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت شامل نہیں ہوگی. اور اپنی طلب کے بغیر کسی کو عہدہ لینے پر مجبور کیا گیا یا ذمہ داری دے دی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہے اور درست بات کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. نمبر تین، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے عہدے کی خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرص علیہ. ترجمہ، اللہ کی قسم، ہم ان امور میں سے کسی بھی ایسے شخص کو والی اور ذمہ دار نہیں بناتے جو ہم سے ولایت و ذمہ داری کا طلبگار ہو یا اس کی حرص رکھتا ہو. مسلم شریف، کتاب الامارہ، النہی عن طلب الامارت والحرص علیہا، عن طلب الامارت والحرص علیہا. تجویز نمبر 6، عہدے کے لیے جو بھی شخص مقرر ہو، امارت ہو یا قومی و صوبائی اسمبلی کی ممبری ہو وغیرہ وغیرہ، اس کے ثواب و برکات کا مل جانا صحیح نیت اور صحیح خدمت سے ہوتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر صحیح نیت اور صحیح طریقے سے منصب نہیں سنبھالا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ غداری اور خیانت کی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کرنے سے دنیا میں بھی رسوا ہو اور آخرت میں بھی عذاب در عذاب. مشکات شریف، باب القضاء والامارہ کی حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ ہر امیر و حاکم، خواہ 10 ہی آدمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کے گردن میں توق ہوگا، یہاں تک کہ اس کو اس توق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گا یا اس کا ظلم اسے ہلاک کر دے گا. اعاذنا اللہ تعالی منہا بفضلہ وکرمہ، آمین. مشکات شریف، باب القضاء والامارہ کی ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ مضمون آیا ہے کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے سر کے بال سریا ستارے میں باندھ کر ان کو لٹکا دیا جاتا اور زمین و آسمان کے درمیان جھولتے رہتے، لیکن ان کو کسی کام کی ولایت اور سرداری نہ ملتی. نوٹ، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو شخص بھی کسی منصب کے لیے مقرر ہوا، قومی ہو یا صوبائی یا کوئی بھی عہدہ ہو، تو اسے اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ پریشان ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر اس منصب کو میں کما حقہ نہیں سنبھال سکا تو پھر میرا کیا بنے گا، ایسا نہ ہو کہ اس سے میری آخرت خراب ہو جائے یا عذاب کا سبب بن جائے. ایک عجیب ہدایت آموز واقعہ، میں نے سنا ہے کہ ضلع لورلائی کے شہر میں ایک دفعہ علماء کرام کے درمیان آپس میں سیٹ ممبری یعنی ٹکٹ تقسیم کرنے کا مشاورتی اجلاس چل رہا تھا. بعض علماء کرام نے مشورہ دیا مثلا زید کو منتخب کرنا چاہیے، اور بعض نے عمر کا مشورہ دیا کہ اسے امیدوار منتخب کیا جائے. مختلف آراء سامنے آ رہی تھیں. اس دوران علاقے کے ایک بہت بڑی شخصیت، متبحر عالم دین، باعمل ہستی جو کہ سنجاوی آغا صاحب کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے بھی اپنے رائے پیش کی. फरमाया भाई मौलाना जैद साहब एक बहुत बड़े मुत्तकी आलिम हैं, एक मदरसे के ज़बरदस्त उस्ताद व मुदर्रिस हैं, ये जहन्नम के लिए मुनासिब नहीं है। वो मौलाना आमिर साहब जहन्नम के लिए मुनासिब हैं। मेंबर बनने से जहन्नम में जाने का ज़्यादा ख़तरा होता है, कौमी हो या सूबाई हो या कोई और ओहदा हो। यह सुनकर साथियों ने संजावी आगा साहब से कहा कि हज़रत आपने ऐसी बात कही जिससे मौलाना आमिर साहब की दिल आज़ारी हुई है, वो नाराज़ हो जाएंगे कि आप मुझे जहन्नम के लिए मुंतखब कर रहे हैं। जवाबन संजावी आगा साहब ने फरमाया भाई वो नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि कायदा यह है कि कुत्ते को जब कोई चिकनी हड्डी या गोश्त मारता है तो वो कुत्ता नाराज़ नहीं होता बल्कि खुश होता है। अजीब नुक्ते और इस्लाह की बात फरमाई। संजावी आगा साहब की फरासत को देखकर हैरानी होती है कि मौलाना जैद साहब को भी खुश किया कि मेरी राय आपके बारे में नहीं है, इसलिए कि यह मिंबरी जहन्नम का वास्ता है, यह आपके लिए मुनासिब नहीं है। और दूसरे मौलाना अमर को भी खुश किया कि मेरी राय आपके साथ है और आप ही को सीट या टिकट के लिए मुंतखब करना चाहता हूँ, लेकिन उनके लिए ज़बरदस्त वाज़ो नसीहत की कि अगर ये ओहदा या मिंबरी सही तरीके के मुताबिक चलाया तो खैर सवाब की बात है, वरना आपकी जगह जहन्नम में होगी। आज़ान अल्लाह ताला मिन्हा। ये बुजुर्गों की फहम व फरासत और दूरअंदेशी है जो कि इस मकूले के बेआईन ही मिसदाक हैं कि कलाम उस्सादाती सादातुल कलाम हदीस शरीफ में आया है इत्तकू फरासतल मुमिनी फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। तर्जमा, मोमिन बंदे मोमिन की फरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह ताला के नूर से देखता है। सुनन तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 145 अबवाबु तफ़सीर मिन तफ़सीर सूरतुल हिज्र। तो जो शख्स अल्लाह ताला के नूर से देखता हो तो उसकी बात कितनी वजनी और अक्ल फरासत वाली होगी। अल्लाह ताला हम सबको तकवा और फरासत ईमानी नसीब करे, आमीन। तजवीज़ नंबर 7, जमीयत उलमाए इस्लाम को अगर दीन की खिदमत में मुश्किलात पेश आएँ तो परेशानी की बात नहीं। कुरानी फैसला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب। ترجمة, क्या तुमको ये ख्याल है कि जन्नत में चले जाओगे हालांकि तुम पर नहीं गुजरे हालात उन लोगों जैसे जो गुजर चुके तुमसे पहले, कि पहुंची उनको सख्ती और तकलीफ और झरझराए वो और वो झरझराए गए यानी जोर से हिलाए गए, यहां तक कि कहने लगे रसूल और जो उनके साथ ईमान लाए थे कि कब आएगी अल्लाह की मदद। सुन लो, अल्लाह ताला की मदद करीब है। सूरह बकरा आयत नंबर 214 अज़ तफ़सीर उस्मानी। यानी तुम जन्नत में जाने का शौक रखते हो, यानी तुम्हारा ये ख्याल है कि जन्नत में मुश्किलात झेले और बर्दाश्त किए बगैर दाखिल हो जाओगे, ये सोच गलत है। हालांकि तुमसे पहले ईमान वालों पर बहुत सी मुश्किलात आई थी दीन ही की वजह से, वो मुश्किलात तुम पर नहीं आई हैं। ये कैसे हो सकता है कि तुमसे पहले लोगों को मुश्किलात तकलीफ और ज़रर पहुँचा था और उनको खूब झंझोड़ा गया सख्त मुश्किलात की वजह से, उस वक्त के जो रसूल थे वो भी बेकरार हुए और ईमान वाले भी बेकरार होकर कहने लगे कि अल्लाह ताला की मदद कब आएगी बतौर हसरत के। फिर अल्लाह ताला ने जवाबन फरमाया कि अल्लाह की मदद करीब है। नोट, जमीयत उलमाए इस्लाम की सियासी तहरीक की वजह से अगर कभी कोई मुश्किल पेश आए तो घबराने की कोई बात नहीं, इसलिए कि दुनिया बनाने में कितनी मुश्किलात आती रहती हैं। मकान बनाना, बागात लगाना, बड़ी डिग्री हासिल करना, 20 से 25 साल असरी तालीम हासिल करने के बाद फिर मुलाजमत मिलती है यानी गुलामी मिलती है, मुलाजमत तो गुलामी ही है, यानी दुनिया के हर काम बनाने में कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। तो अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाना, कब्र को जन्नत का बाग बनाना, मैदान हश्र में आसानी, लामुतनाही जन्नत का हुसूल, ये आसान काम नहीं है। अगर इसमें मुश्किल या परेशानी आ गई तो कोई बात नहीं, इससे खुश होना चाहिए कि थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करने के बाद इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई। तजवीज़ नंबर 8, जमीयत उलमाए इस्लाम की सियासी तहरीक में कभी कभार मुश्किलात आती हैं, इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है। असल वजह यह है कि अल्लाह ताला पर ईमान रखने वालों को और खुसूसन दीन की खिदमत करने वालों को इम्तिहान और आजमाइश में डाला जाता है ताकि मुखलिस और ठग यानी दो नंबर खुद गर्ज धोखाबाज और फ्राडी वगैरह के दरमियान इम्तियाज़ पैदा हो जाए। मुखलिस साबित कदम रहता है और खुद गर्ज दौड़ लगाता है और मैदान छोड़ जाता है। पुरानी फैसला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ। तर्जमा, क्या ये समझते हैं लोग कि छूट जाएंगे इतना कहकर कि हम यकीन लाए और उनको जांच न लेंगे, और हमने जांचा है उनको जो इनसे पहले थे, सो अलबत्ता मालूम करेगा अल्लाह ताला जो लोग सच्चे हैं और अलबत्ता मालूम करेगा झूठों को। सूरह अनकबूत आयत नंबर 2-3 अज़मारिफुल कुरान। اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار سے تکیہ لگائے ہوئے سائے میں بیٹھے تھے تو بعض صحابہ نے مشرکین مکہ کی شکایت کی کہ وہ ہمیں طرح طرح سے ایذا پہنچاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں کہ کافروں کا یہ ظلم و ستم ہم سے ٹل جائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے گزشتہ دینداروں کو آروں سے چیرا گیا اور ان کے دو ٹکڑے ہو گئے، مگر وہ دین سے نہیں ہٹے اور بعضوں کے سروں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیلا یعنی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا اور کنگھا گوشت کو چھیل کر ہڈی تک پہنچ جاتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم یہ دین اسلام مکمل اور پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے لے کر حضرموت، دو شہر ہیں جن کا درمیانی فاصلہ بہت زیادہ ہے، تک امن و امان کے ساتھ چلا جائے گا اور اسے کوئی اندیشہ نہ ہوگا، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ رواہ البخاری عن خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، معارف القرآن، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 98۔ نوٹ: جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں یا ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو ووٹ دینے میں یا مالی و جانی تعاون کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو صبر و استقامت سے برداشت کرنا چاہیے اور دین کی خدمت کرنا اور رسوت کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سب کچھ پیش آتا تھا اور وہ بخوشی برداشت کرتے تھے، پھر ان مشکلات کے بعد کتنا بہترین ثمرہ ملا، سبحان اللہ۔ اسی طرح پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امتیں کتنی مشکلات میں مبتلا ہوئیں اور انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا تو ہم کیوں بزدلی سے کام لیتے ہیں اور لالچ میں آ کر دین کی نصرت و امداد چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ مخالفین دین کے مٹانے میں شب و روز مصروف ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امداد و نصرت کا وعدہ نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ دین کی امداد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے کتنے وعدے ہیں اور کتنے انعامات ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کو ترقی، استقامت اور قبولیت نصیب کرے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو صحیح نیت، ہمت و استقامت اور قبولیت و نصرت نصیب فرمائے، تذبذب اور تزلزل سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تجویز نمبر 9: جمعیت علماء اسلام خصوصاً اور علماء کرام عموماً سب کو یہی نیت کرنی چاہیے کہ دین کی جو دعوت ہم چلا رہے ہیں اگر لوگوں نے بات نہیں مانی تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علماء کرام کا کام تو دعوت دینا ہی ہے، سو وہ تو ہو گیا، بات منوانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جانے اس کا کام جانے، ہم اپنے کام میں کامیاب ہو گئے، نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن داعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، اس لیے مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عجیب ہدایت آموز واقعہ: ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک مرید رہتا تھا، ایک روز اس نے اپنے گاؤں واپس جانے کی اجازت مانگی اور اپنے مربی و مرشد سے وصیت طلب کی، انہوں نے وصیت کی کہ گاؤں میں جا کر دو باتوں کا دعویٰ نہیں کرنا، اول خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا، دوم رسالت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ مرید نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسی وصیت ہے؟ مرشد نے جواب دیا: اول خدائی کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو دین کی بات کی دعوت دی اور وہ نہ مانے تو آپ یکدم جذبے میں آ کر یہ کہہ دیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا ہے تو آپ اس پر کیوں عمل نہیں کرتے ہو، میں آپ سے یہ بات منوا کے چھوڑوں گا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے، منوانا خدائے تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام دعوت دینا ہے جو ہم نے کر لیا، آگے ماننا منوانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، نہ ماننے میں ہمیں کیا اختیار حاصل ہے۔ دوم رسالت کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ بتایا تو مخالف نے جواباً کہا کہ مسئلہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا، یعنی آپ نے مسئلہ غلط بتایا ہے، صحیح مسئلہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، تو آپ ایک دم جذبے میں آ جائیں اور کہیں کہ میرا مسئلہ اسی ہے، میرا مسئلہ ہی صحیح ہے، آپ کا مسئلہ غلط ہے، تو پتہ چلا کہ یہ رسالت کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول غلط نہیں ہو سکتا اور آپ نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں غلط نہیں ہو سکتا۔ نوٹ: علماء کرام کو دعوت کے کام میں لگنا چاہیے اور دوسروں کو لگانا چاہیے، منوانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، یہ خدائی کا دعویٰ ہے، اگر اس کے مقابلے میں کسی مولانا صاحب نے مخالفت میں آ کر مسئلہ بتا دیا تو ضد میں آ کر اس مولانا صاحب کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے کہ میرا مسئلہ ہی صحیح ہے تمہارا مسئلہ غلط ہے، اس سے جھگڑے کی نوبت آتی ہے، پھر ایک دوسرے کو گالیاں، اختلافات اور مقابلے تک بات پہنچ جاتی ہے، اور یہ رسالت کا دعویٰ ہے کہ میرے مسئلے کو کیوں غلط قرار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رویہ اور صحیح نہج و طریقہ پر دین کی خدمت نصیب فرما دیں، آمین۔ تجویز نمبر 10: جمعیت علماء اسلام کے لیے خصوصاً اور علماء کرام کے لیے عموماً مشکلات سے نجات اور رزق حاصل کرنے کے لیے 100% یقینی علاج، آسان ذریعہ و وسیلہ، قرآنی فیصلہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ ترجمہ: اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور روزی دیتا ہے اس کو جہاں سے اس کا خیال بھی نہ ہو۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، یعنی اس آیت میں متقیوں کے لیے دو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اول مشکلات سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیبی دروازہ بنا رکھا ہے کہ اس دروازے سے نکل کر مشکلات سے نجات ملتی ہیں، مشکلات پیچھے رہ جاتی ہیں اور وہ اس دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ دوم، ضروریات زندگی کے لیے رزق ایک ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ متقی شخص کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ رزق کا گمان کی جگہ سے ملے تو اس سے یقین مخلوق پر بنتا ہے، اور جہاں سے وہم و گمان ہی نہ ہو وہاں سے رزق ملے تو اس سے یقین اپنے خالق و رازق پر بنتا ہے۔ عجیب بات ہے، سبحان اللہ۔ نوٹ: جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سیاسی تحریک میں دو باتوں کی ضرورت ہے، اول مشکلات سے نجات کے لیے، دوم رزق ملنے کے لیے۔ ان دونوں کے لیے دو اسباب ہیں، اول جائز، ضعیف سبب۔ اس دنیا میں معاشرت کے جتنے مروجہ اسباب چل رہے ہیں جائز تو ہیں لیکن ضعیف ہیں۔ ایسے مروجہ اسباب سے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسئلہ حل نہ ہو، یقینی اور قطعی ذریعہ نہیں ہے۔ دوم واجب اور قوی سبب تقویٰ ہے، اور تقویٰ فرض بھی ہے اور مسئلہ حل کرنے کے لیے قوی سبب بھی ہے، کیونکہ قرآنی فیصلہ ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ: اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور روزی دیتا ہے اس کو جہاں سے اس کا خیال بھی نہ ہو۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ اس قرآنی فیصلے کے بعد اس میں بھلا کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے دین و دنیا کے لیے وہی کافی ہے، اور وہ آیت یہ ہے جو اوپر بیان ہوئی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ تفسیر معارف القرآن جلد 2 صفحہ 168 بحوالہ مسند احمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے قابل بنا دے، آمین، اور اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا۔ تجویز نمبر 11، جمعیت علماء اسلام اور علماء کرام کے لیے خصوصاً اور عام مسلمانوں کے لیے عموماً، اگر ملکی سطح پر یا دینی مراکز پر یا مخالفین کی طرف سے یا کسی بھی قسم کی کوئی اور مشکل پیش آئے تو اس کا قرآنی علاج آیت کریمہ ہے، اور یہ ایسا ورد ہے جو کہ قرآن پاک سے ثبوت رکھتا ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثبوت رکھتا ہے اور سارے مشائخ کے اجماع سے بھی ثبوت رکھتا ہے۔ اجماع بھی یقینی دلیل ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ القول الجمیل از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے شفاء العلیل از مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ۔ اس میں لکھا ہے کہ حوائج کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے ایسا ورد جو قرآن پاک و حدیث مبارکہ اور مشائخ کے اجماع سے ثابت ہے وہ آیت کریمہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ ترجمہ: پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ یاد کرتے پاک ذات کو تو رہتے اس کے پیٹ میں جس دن تک کہ مردے زندہ ہوں۔ سورہ صافات آیت نمبر 143 تفسیر عثمانی۔ یعنی سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس تسبیح کو نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ میں روز قیامت تک رہتے، یعنی مچھلی کا پیٹ ان کی قبر ہوتی، لیکن اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس غم سے انہیں نجات عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم: فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین۔ ترجمہ: پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد اور بچا دیا اس کو اس پریشانی سے، اور یوں ہی ہم بچا دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 88۔ یعنی ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی، اسی طرح ہر ایمان والے کو نجات دیں گے اگر اس نے یہ تسبیح پڑھی۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے کہ ہر ایمان والے کو اس تسبیح کے پڑھنے کی وجہ سے مشکلات سے نجات ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا: الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه دعاء ذی النون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم میں سے کسی پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ پڑے تو وہ اس چیز کے ذریعے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت دور کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا: جی ضرور، ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ حضرت ذنون یعنی سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی دعا ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ذکرہ السیوطی فی الجامع الصغیر برقم 2846 ورواہ الحاکم وصححہ۔ اجماع بھی قطعی دلیل ہے، اور اس بارے میں مشائخ کا دو باتوں پر اجماع ہے: اول سورۃ اجابت، دوم عدم تخلف۔ آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ: شفاء العلیل میں مولانا عاشق الہی بلند شہری میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے، سب سے آسان 3 طریقے ہیں۔ اول اجتماعی شکل میں ایک ہی دن میں 1,25,000 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 100 بار یا چند بار درود شریف پڑھیں پھر دعا کریں. دوم 12,000 مرتبہ پڑھیں، اس طرح کے 12 دن میں ہر روز 12,000 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 100 بار یا چند بار درود شریف پڑھ لیں پھر دعا کریں. نمبر 3 1,200 مرتبہ پڑھیں، اس ترتیب سے کہ 12 دن ہر روز 1,200 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر چند بار درود شریف پڑھیں پھر اس تسبیح کی برکت سے دعا کر لیا کریں. نوٹ: جمعیت علماء اسلام پاکستان سیاسی تحریک کی وجہ سے کبھی کبھار مشکلات میں مبتلا ہوتی ہے، تو اس وقت کسی مدرسہ والوں سے یہ ورد کرانا چاہیے. بڑے مدارس والوں کے لیے کیا مشکل ہے؟ تقریباً 1 گھنٹے میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اجتماعی شکل میں سارے مل کر 1,25,000 مرتبہ پڑھ لیں پھر اس تسبیح کی برکت سے دعا کریں، ضرور بضرور وہ مشکل دور ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ قرآنی نسخہ ہے. اگر اجتماعی شکل میں مشکل ہو تو انفرادی شکل میں ایک شخص 1,200 مرتبہ ہر روز 12 دن تک پڑھ لے، اول و آخر درود شریف 100 مرتبہ پڑھے یا کم و بیش، پھر دعا کرنی چاہیے. یہ تو آسان بھی ہے، یہ بھی قرآنی نسخہ ہے. اللہ تعالی ہماری مشکلات اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیں اور سارے مقاصد آسان اور کامیاب فرما دیں. اپنے فضل و کرم سے جیسے آج تک ہر قسم کی مہربانی فرمائی ہے، آئندہ بھی ہر قسم کی مہربانی فرما دیں. آمین. اس کے لیے بھی جس نے آمین کہا. اشتہار واجب الاظہار: اس کتاب کے مکمل پڑھنے سے یہ واضح اور مسلم ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی سیاسی تحریک دین کا اہم شعبہ ہے. لہٰذا ساری دنیا کے مسلمانوں سے عرض ہے کہ اس کتاب کو غور سے پڑھ لیں، پھر ہر ملک میں جمعیت علماء اسلام جیسی سیاسی تحریک قائم کریں اور چلائیں، حکومتی سطح پر منظور کرا سکیں تو بہت بڑا کارنامہ اور نعمت عظمیٰ ہوگی. اگر حکومتی سطح پر منظور کرا کے نہیں چلا سکتے تو کوئی حرج نہیں، علماء کرام پرائیویٹ طریقے سے شروع کر لیں. اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ ترقی ہوگی اور کام منظم اور مؤثر ہوگا. پھر علماء کرام خدمت دین اور نصرت دین دلیری اور حوصلے سے کر سکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور امداد اور غلبہ مل جائے گا، اور مخالفین ہدایت یافتہ، مغلوب یا انتقام الہی کے سزاوار ہو جائیں گے، اور دینی مراکز، خانقاہیں، مدارس دینیہ، مساجد اور تبلیغی مراکز وغیرہ وغیرہ منہدم اور خراب ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ پہلے تفصیل سے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی حقیقت، غیبی نصرت اور دین کی حفاظت کا سبب اور نتیجہ قرآنی دلائل سے واضح ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر مملکت میں جمعیت علماء اسلام جیسی سیاسی تحریک قائم و دائم فرماوے، کامیابی اور قبولیت کے ساتھ سرفراز فرماوے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في اخر كلامنا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سخت بیماریوں اور مصائب کا یقینی علاج. لا حول ولا قوت الا باللہ. مقاصد میں کامیابی اور مشکلات سے خلاصی کا یقینی علاج ہے. اکثر لوگ بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مثلاً اول سکون نہ ہونا، پریشان رہنا، دوم بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں اور بہت سے دوسرے امراض میں مبتلا ہونا، سوم رزق کی تنگی ہونا، چہاروں کاروبار میں مشکلات اور مصائب کا پیش آنا، پنجم نکاح نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہونا، مرد ہو یا عورت، ششم قرض کی وجہ سے پریشان ہونا، اس پر ہو یا اس کا دوسروں پر، ہفتم کاروبار یا پڑھائی میں دل نہ لگنا، ہشتم غصے کا غلبہ ہونا، نہم ماں باپ، بھائی، عزیز و اقارب وغیرہ سے نفرت ہونا، دہم گناہوں سے نفرت نہ ہونا، یازدہم دین کی طرف رغبت نہ ہونا، دوازدہم جادو یا نظر بد کا اندیشہ ہونا، سیزدہم غلط ماحول سے پریشان ہونا، چہاردہم دین میں سکون اور نورانیت نہ ہونا، پانچدہم شیطانی وساوس اور غیر مفید خیالات زندگی سے اتنا بیزار ہونا کہ خودکشی کی طرف طبیعت مائل ہونا وغیرہ وغیرہ. اس کا اکسیر اور مجرب علاج یہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تفسیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی لیکن اللہ کی حفاظت سے، اور نہیں ہے قوت اللہ کی اطاعت کی مگر اللہ کی مدد سے. اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 99 آفات کے لیے علاج ہے، جس میں سب سے چھوٹی آفت پریشانی ہے. مشکات شریف صفحہ 202. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ وہ تابع دار بن گیا اور اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. مشکات شریف صفحہ 202. نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. مشکات شریف صفحہ نمبر 201. گناہ سے پرہیز اور عبادت کرنا جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بکثرت پڑھنے سے گناہوں سے بچنے اور عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ نمبر 4، حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دو مصیبتوں میں مبتلا ہوں، ایک میرا لڑکا کفار نے اغوا کیا ہے، دوسرا رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وصیتیں ارشاد فرمائی، ایک تقوی اختیار کرو، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے یعنی 500 مرتبہ پڑھا کرو۔ انہوں نے دونوں کام شروع کیے، وہ اپنے گھر ہی میں تھے کہ ان کا لڑکا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ 100 اونٹ بھی لے کر آیا۔ اس طرح تقوی اختیار کرنے اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے یہ دونوں مصیبتیں ختم ہو گئیں۔ معارف القرآن صفحہ 488 جلد نمبر 8۔ حضرت مولانا محب اللہ صاحب عمہ فیضہم کا مشورہ یہ ہے کہ زبان پر دنیا کا بہت ذکر کیا اور دنیا کے کاموں کو وقت بہت دیا ہے اور خواہشات میں اپنے آپ کو بوڑھا کر لیا، آج سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے لیے 41 دن تک 24 گھنٹوں میں سے 20-30 منٹ فارغ کر لیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرتا۔ میں دنیا کے کاموں کو کام سمجھتا تھا مگر ذکر الہی کو کام نہیں سمجھتا تھا، میں دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالتا تھا ذکر کے لیے وقت نہیں نکالتا تھا۔ 41 دن کے بعد آپ ذاکر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عمل کے بارے میں کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تھوڑا ذکر کرنا منافق کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، سورۃ نساء آیت نمبر 142، یعنی منافقین ذکر کم کرتے ہیں۔ موت آنے سے پہلے اس بارے میں سوچنے میں اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کثیر کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ پڑھنے کا طریقہ، لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے اول و آخر 100-100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگر مشکل ہو تو درود شریف اول و آخر 5-5 مرتبہ بھی کافی ہے۔ درود شریف جو بھی یاد ہو پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ پڑھ لیں۔ یہ عمل 41 دن بلا ناغا کرنا ہے، اگر کسی دن ناغا ہو جائے تو دوسرے دن ڈبل پڑھ لیں۔ ایک نشست میں زیادہ بہتر ہے مگر ضروری نہیں، وضو بھی ضروری نہیں، عورت ماہواری کے ایام میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کلام کی برکت سے اپنی حاجات کے لیے دعا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 41 دن پورے ہونے پر اگر اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ سکون ملا، دین میں ترقی محسوس ہوئی، گھر میں اتفاق و محبت پیدا ہوئی، غصہ وغیرہ کم ہو گیا، کاروباری حالات میں ترقی محسوس ہوئی اور مخالفین کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی پیچھے ہو گئے، تو اپنے شرعی پیر سے اجازت لے کر اسے مستقل پڑھیں۔ آپ اسے بآسانی 15-30 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اپنا مرشد نہ ہو تو شیخ المشائخ، امام وقت، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد نور اللہ مرقدہ وقدسن اللہ تعالیٰ بسرہ، کنیہ شریف والے کے خلیفہ حضرت مولانا محب اللہ دام فضلہم وعم فیضہم لورالائی بلوچستان والے سے موبائل نمبر 0330-380-7299 پر اجازت کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمت بالخیر۔